الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. اس بارے میں بات چل رہی تھی کہ کسی کے گھر میں چار گھروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، گھروں کی اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں فرمائی ہیں. ایک وہ گھر جس میں آدمی اکیلا رہتا ہو، کوئی اس کے ساتھ نہ رہے، وہاں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. نمبر دو، جہاں اس کے گھر والے بھی رہتے ہوں، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو، یعنی جن سے پردہ نہیں ہے، تب بھی اجازت لینا ضروری ہے. نمبر تین، ایسا گھر جس میں احتمال ہو کہ کوئی نہیں رہتا، یہ بھی احتمال ہو کہ کوئی موجود ہے اندر، دونوں احتمال ہیں، کوئی موجود ہے، کسی کے موجود ہونے کا اور کسی کے موجود نہ ہونے کا، ایسے گھر میں بھی اجازت کی ضرورت ہے. اور چوتھا گھر وہ ہے جو جن کو عموماً ہمارے ہاں تو گھر نہیں کہا جاتا، لیکن آیات میں اسی طرح ان کا شمار کیا گیا ہے، وہ گھر جن میں عام لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے، جیسے مسجدیں ہیں اور ہسپتال ہیں، ایئرپورٹ ہے، اسی طریقے سے بس اسٹینڈ ہے وغیرہ وغیرہ، یا مدرسہ ہے. تو ان میں داخل ہونے کے لیے اجازت، جہاں اگر کچھ کام ہو تو داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ چار قسم کے گھر ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلی دفعہ، وقت پورا ہو گیا تھا، کہ شریعت نے یہاں تک احتیاط کا حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے کہ اگرچہ بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیوی کے پاس اجازت لے کر ہی جائیں، جب داخل ہوں تو اجازت لے کے داخل ہوں، یہ اولا اور مستحب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یہ خود فرماتی ہیں، جب عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کھنکار کر داخل ہوتے ہیں، تھوڑا سا کھنکار لیتے ہیں تاکہ میں اپنی حالت درست کر لوں، اور پھر داخل ہوتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عموماً سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا کرتے تھے تو یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، السلام علی رسول اللہ، ایدخل عمر، اللہ کے رسول پر سلام ہو، کیا عمر داخل ہو جائے؟ وہی جو میں نے عرض کیا تھا نا، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ تو وہی ہے انگریزی والوں کا, میں آئی کم ان پلیز, اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں. کیوں بھائی, کیا آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ داخل تو آپ ہو سکتے. تو یہ کہنا, یہ انداز ہی غلط ہے, شریعت نے سکھایا ہی نہیں ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ علیج ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ کیا میں گھس جاؤں اندر گھس جاؤں, تو آپ نے فرمایا, خادم سے فرمایا, جاؤ ان کو جا کر کہو کہ یوں کہیں ادخل, کیا میں داخل ہو جاؤں, یہ نہ کہیں کہ میں گھس جاؤں. تو یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لیا کرتے تھے تو یہ الفاظ ہوا کرتے, السلام علی رسول اللہ, ایدخل عمر, کیا عمر داخل ہو جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا ہاں, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شروع میں ذکر آیا, یہ کون صحابی ہیں؟ چونکہ ان کو لوگ کم جانتے ہیں ان کی اہمیت, یہ خود فرماتے ہیں, کنت سادس الاسلام, میں چھٹے نمبر پر اسلام لانے والا صحابی ہوں, اور افضل الصحابتی بعد الخلفاء الراشدین ان کو کہا جاتا ہے. خلفاء راشدین کے بعد جس صحابی کا سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں ان کو کوئی کہتا تھا یا صاحب الوسادہ, اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چپلیں رکھنے والے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں یہ چپلیں رکھا کرتے تھے, آپ کی چپلیں اٹھا لیا کرتے تھے, جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے یہ چپل رکھا کرتے تھے, جس کو ہم جوتے اٹھانا کہتے ہیں, یہ سنت ہے. اگر کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہو تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. کسی کو بڑا جان کر, ہاں لیکن وہ بڑا اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھے, اگر قابل سمجھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ چپلیں اٹھوائے. بہرحال سنت ہے, اگر کوئی عمل کرے تو سنت کا ثواب ملے گا. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الوسادہ کہا جاتا تھا, یا صاحب الوسادہ, یا صاحب النعلین, یا صاحب النعلین, اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چپل رکھنے والے, اور یا صاحب الوسادہ, اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تکیہ رکھنے والے, تکیہ رکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کے نیچے, اور سفر میں تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا, مسواک ان کے پاس ہوتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, اسی لیے ان کو یا صاحب السواک بھی کہتے تھے بعض صحابہ, اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسواک رکھنے والے, جب وضو کی ضرورت ہوتی تو پیش کیا کرتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اکثر مذہب وہ حضرت عبداللہ, اس کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر ہے. یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو جن کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پر رکھی گئی ہے. بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو یہ الفاظ ادا کیے, السلام علیکم, ھذا ابو موسیٰ, سلام کیا اور فرمایا کہ ابو موسیٰ ہوں, میں ابو موسیٰ ہوں. پھر خیال آیا کہ اور وضاحت کر دوں تو پھر سلام کیا, السلام علیکم, ھذا الاشعری, کہ میں ابو موسیٰ وہ والا ہوں جو الاشعری ہیں, ابو موسیٰ الاشعری. پھر وضاحت فرمائی, چونکہ دین انہوں نے سیکھا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, تو عمل بڑا زبردست تھا. تکلیف سے بچانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو پہچان نہ سکیں پوری وضاحت فرما دی. پہلے فرمایا آدھا ابو موسیٰ، پھر فرمایا ہذا الاشعری، میں اشعری ہوں، ابو موسیٰ الاشعری ہوں. اور جو ہمارے ہاں رواج ہے اس پر بھی ایک بات عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں رواج سن لیجئے کیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا یا گھنٹی بجائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں ہوں، کھولو. سمجھے آپ؟ میں ہوں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت علی ابن عاصم رحمہ اللہ تعالی، یہ تابعی ہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں. یہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ میں پہنچے تو وہاں یہ رہا کرتے تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بڑے صحابی ہیں، ان کے پاس پہنچے، اب دروازہ کھٹکھٹایا. اور صحابہ کا کیا معمول تھا، دیکھیے، دروازہ کھٹکھٹانے پہ یاد آیا، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ، اور ہم کھٹکھٹاتے ہیں پورا ہاتھ مار کے، وہ بیچارے کا دل دہل جائے کہ کون آ گیا پتہ نہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں بھائی، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. دیکھیں ہر چیز یہ تو سیکھنے سے آتی ہے، ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹانا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور ایک ہے ہتھیلی سے پوری ہتھیلی دے ماری تو کیا حال ہوگا، اچھا خاصا دھماکہ ہو جاتا ہے. اور اگر بچے سو رہے ہوں تو وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے. ہم نے تو نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے، آپ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں، میں جاگ رہی تھی اور یہ کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. تو فرماتی ہیں بہت آہستہ سے جوتا پہنا، بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، چلتے ہوئے آہستگی کے ساتھ دروازے تک تشریف لے گئے، آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے گئے، سارے کام آہستہ سے کیے، بستر سے بھی آہستہ سے اٹھے، جوتے بھی آہستہ سے پہنے، چلتے ہوئے بھی احتیاط سے دروازے تک گئے، آواز پیدا نہیں کی، اور دروازہ بھی آہستہ سے کھولا کہ عائشہ کو تکلیف نہ ہو جائے، آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حاضر ہوئے، علی ابن عاصم رحمت اللہ علیہ. اب اندر سے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، کون؟ تو انہوں نے کہا میں، انا. انہوں نے جو لفظ ادا کیا وہ یہ تھا انا، انا کا ترجمہ میں ہوں. تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے دوستوں میں کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے جس کا نام انا ہو. کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے دوستوں میں کوئی دوست ایسا نہیں ہے جس کا نام انا ہو. پھر باہر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اندر سے فرمایا کون؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ کھولتے ہوئے فرمایا انا انا، یعنی ناگواری سے تنبیہ فرمائی اور دو دفعہ انا انا. یعنی فرمایا یہ کوئی طریقہ ہے کہ انا انا، بھائی نام لو میں ہوں. تو ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے دو دفعہ فرمایا انا انا. ہم بھی ناگواری سے کبھی کسی کی بات پہ ناگواری ہو تو اس کی بات دہراتے ہیں نا. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناگواری سے یہ بات دہرائی. اچھا ایک بات عرض کر دوں، یہ صحابہ سے یہ غلطیاں کروائی گئی تھیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کبھی کسی کے دل میں تخفیف آ جائے صحابہ کی کہ یہ ان سے یہ عمل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، ان سے یہ اعمال کرائے گئے تھے. اگر ان سے یہ اعمال نہ ہوتے تو امت کی رہنمائی کیسے ہوتی؟ تو یہ غلطیاں ان سے کروائی گئیں گی, اس لیے ان کی تخفیف نہیں آنی چاہیے. صحابہ صحابہ ہیں بھائی, اور بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتے, اندر سے پوچھا جا رہا ہے کون, وہ خاموش کھڑے ہیں. اور بعض لوگ, اور ایک تو خاموش, دوسرا ایک دوسرا رخ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ دروازہ دھڑ دھڑا کے رکھ دیا, اچھا خاصا دھماکہ کر دیا, کوئی سو رہا ہو تو اس کے بھی آرام میں خلل ہوا. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سے کہا جائے بھائی ملنے آئے ہیں تو وہ بچے کو بھیجتے ہیں, ملنا نہیں چاہتے وہ, چونکہ اب دین تو سیکھا نہیں. تو دونوں طرف یہی حال ہے, طرفین میں یہی حال ہے, تو اب وہ ملنا نہیں چاہتے تو یہ کہتے ہیں کہ بچے سے کہلا کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ. تو بیٹا پتا ہے کیا آ کے کہتا ہے بچہ, ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ اگر فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع, اگر تم میں سے کوئی کسی کے گھر جائے اور وہ تین مرتبہ اجازت چاہے, گھنٹی بجائے یا دستک دے یا آواز دے, کوئی بھی طریقہ اختیار کرے استئذان کا, اجازت کا, اور تین دفعہ کر لے پھر بھی جواب نہ آئے, تو اس کو چاہیے کہ واپس لوٹ جائے. تو طریقہ یہ تھا بھائی, آپ ملنا نہیں چاہتے, آپ خود بیٹھے رہیے, وہ چلا جائے واپس, یا تو آپ جواب نہ دیں. اور اگر وہ دین کا سمجھنے والا ہے جو آیا ہے اور آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے تو آپ صاف کہہ دیجئے بھائی اس وقت میرے پاس فرصت نہیں ہے, آپ کسی اور وقت مل لیجئے گا, اور یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اگر تم کسی کے گھر پہنچو اور تم دروازہ کھٹکھٹاؤ یا اس کو سلام کرو یا اس کی گھنٹی بجائی تم نے, اور اندر سے یہ کہا گیا کہ بھائی اس وقت میرے پاس فرصت نہیں ہے, میں مصروف ہوں, پھر کسی وقت یا فلاں وقت میں ملاقات کر لینا, فرمایا اسی وقت واپس ہو جاؤ, اور ایسا کرنا تمہارے لیے تم کو بہت پاکیزہ بنانے والی چیز ہے, اور یہ علامت ہے دل کی پاکیزگی کی کہ اس نے برا نہیں مانا اور واپس ہو گیا. اور جس شخص نے اپنی قیمت لگا رکھی ہے کہ میری قیمت تو یہ ہے, میرا مقام اور مرتبہ یہ ہے, تو وہ کہے گا او ہو میں ملاقات کے لیے گیا اور مجھ سے اس طرح کہہ دیا. حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, تم سے اگر یہ کہہ دیا اس نے, اس کو یہ حق حاصل ہے, اس کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر وہ نہیں ملنا چاہتا اور تم سے کہہ دیا اس نے کہ میرے پاس سے چلے جاؤ, ابھی بعد میں آ جانا یا فلاں وقت میں آ جانا, تو تم پر واجب ہے چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, چلے جاؤ واپس, هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی چیز ہے. مگر وہ دین جس نے سیکھا نہ ہو وہ تو برا مانے گا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ دیا. لہذا طریقہ یہی ہے کہ اگر ملنا نہیں چاہتے تو آپ, اور وہ دیندار ہیں, اس سے کہہ دیجئے کہ بھائی فلاں وقت میں آ جانا, اس وقت فرصت نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آیات تو نازل ہو گئیں اجازت لینے کے بارے میں, کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لو پہلے, مگر قریش تو شام کا سفر کرتے ہیں اور ان کے سفر کے دوران, وہ تجارتی سفر ہوتا ہے, بہت سارے مسافر خانے آتے ہیں, وہ کیسے ٹھہریں گے, مسافر خانے میں کیسے اجازت لے کے داخل ہوں گے. اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئی تھیں, لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کچھ حرج نہیں اگر تم داخل ہو جاؤ کسی ایسے گھر میں جو رہائش کے لیے استعمال نہ ہوتا ہو، رہائش نہ ہو بلکہ مسافر خانہ ہو، اسپتال ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں، اور تمہیں وہاں پر کچھ کام بھی ہو، تو ایسے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے، داخل ہوا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رئیس المفسرین ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یہ کسی صحابی کے پاس جاتے تھے تو ان کا ایک انداز یہ تھا کہ یہ بیٹھ جاتے تھے، دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے، دروازہ نہیں کٹکھٹاتے تھے. دیکھیے یہ الگ چیز ہے کہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ادب کی وجہ سے، اور یہ الگ ہے کہ وہ وہاں دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود اگر کوئی نہیں آیا یا اجازت نہیں ملی تو وہاں ہی کھڑے ہوئے، یہ غلط ہے، وہاں سے چلے جانا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہ صحابی جب باہر نکلتے تھے تو ان کو کوئی حدیث پوچھنی ہوتی تھی تو پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے ہمیں کیوں نہ بلا لیا، آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ کی اپنے تشریف لانے کی. تو فرمایا نہیں، وہ فرماتے تھے نہیں، مجھے قرآن کریم کی اس آیت نے روکا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، وہ دوپہر کے وقت پہنچے، اپنی جگہ سے وہاں تک دوپہر کے وقت پہنچے، اور آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو گئے، اور وہیں سے آواز لگائی، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، آواز لگانے لگے کہ آئیے ہمارے پاس آئیے، باہر آئیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، یہ انداز پسند نہیں آیا، تو یہ آیات نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے، یہاں تک کہ رکے رہتے، آپ کو آواز نہ دیتے، یہاں تک کہ آپ خود کسی کام سے تشریف لاتے باہر تو ان سے ملاقات ہوتی، یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس آیت نے روکا کیونکہ الشیخ فی قومی کالنبی فی امتی، شیخ اپنی قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، معارف القرآن میں بھی ہے، تفسیر رول معنی میں بھی ہے، کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے. لہذا میں اس وجہ سے شیخ کے مفہوم میں علماء بھی داخل ہیں کیونکہ وہ نائبین رسول ہیں، اور شیخ کے مفہوم میں استاد بھی داخل ہے، اور شیخ کے مفہوم میں مرشد بھی داخل ہے، تو یہ ساری ہستیاں اس میں داخل ہیں، ان کا احترام اسی طرح ہے جو اس آیت میں سکھایا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، اور مجھے اس آیت نے روکا دروازہ کھٹکھٹانے سے. اللہ، تو انتظار کرتے تھے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. ایک مرتبہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. کیسی بڑی سعادت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے جائیں، اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خزرج کے سردار تھے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو حضرت سعد ابن عبادہ یہ خزرج کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے. اوس اور خزرج دو ہی تو قبیلے تھے جو بڑے جنگجو تھے, ان کی جنگیں جاری رہتی تھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی ان کی جنگ جاری تھی. اور یہ وہ ہیں جو مقتول الجنہ ہیں, جن کو جنہوں نے قتل کیا تھا اور جنہوں نے شعر بھی پڑھا تھا, جنات نے شعر بھی پڑھا تھا. وہ شعر بھی سن لیجئے, وہ کافیہ میں ہم نے پڑھا تھا, وہ کافیہ میں پڑھا تھا, اب سنا دیتا ہوں. قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہم فلم نخطف آدہ. یہ آج تک آپ نے انسانوں کے اشعار مجھ سے سنے, سناتا رہتا ہوں اشعار, لیکن یہ پہلی شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جنات کا شعر بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ انسان کا شعر نہیں ہے, ان کو قتل کرنے کے بعد جنات نے یہ شعر پڑھا تھا. قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ, ہم نے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا ہے. رمیناہ بسہم فلم نخطف آدہ, ہم نے ان کو ایسا نیزہ مارا ہے کہ وہ نیزہ ان کے دل سے خطا نہیں گیا, وہ ان کے دل پر جا کر لگا. تو یہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو یہ تو مست ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے ہلکے سے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں. آپ نے دوسری دفعہ سلام کیا, پھر انہوں نے چپکے سے جواب دے دیا. آپ نے پھر تیسری دفعہ سلام کیا تو انہوں نے پھر چپکے سے جواب دیا. اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تینوں مرتبہ آواز نہیں پہنچی تھی, لہذا آپ واپس تشریف لے جانے لگے. اب یہ دروازہ کھول کے اور باہر نکلے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے اور ان کو سلام کیا اور اپنے گھر لے کر آئے, ان کے ساتھ اپنے گھر آئے اور ان سے عرض کیا کہ میں نے اس وجہ سے آپ کا سلام آہستہ سے جواب دیا تھا سلام کا, تاکہ مجھے بار بار آپ کا السلام علیکم, کیونکہ آپ نے میری نیت کی تھی تو بار بار آپ کا السلام علیکم مجھ تک آتا رہے. میرے لیے آپ تین مرتبہ السلام علیکم آپ کی طرف سے آ گیا, اس لیے میں نے آہستہ سے جواب دیا تھا تاکہ بار بار مجھے آپ کا السلام علیکم. اور وہ میرے لیے تھا کہ تم پر سلامتی ہو, بار بار مجھے دعائیں مل جائیں. بہرحال چونکہ جذبہ اچھا تھا اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی, تشریف لائے اور انہوں نے کچھ ضیافت بھی کی, مہمان نوازی بھی کی, کھانے پینے کا پیش کیا تو آپ نے نوش بھی فرمایا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے, تو اس وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو گھی میں کچھ گھی اور آٹا اور کھجور, ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک حلوہ سا بنا کر دیا کہ جاؤ یہ ولیمے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کر دو. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, وہ پیش کیا کہ میری والدہ نے یہ بھجوایا ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض صحابہ کے نام لیے کہ ان کو بھی بلاؤ, اور فرمایا ان کے علاوہ جو بھی ملتا رہے اس کو بھی لے آؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے جمع کیا صحابہ کو, تو کتنے آدمی جمع ہوئے, کتنے صحابہ جمع ہوئے؟ انہوں نے فرمایا 300. 300 صحابہ جمع ہو گئے, گھر بھر گیا, گھر کا صحن بھر گیا, ساری جگہیں بھر گئیں, اور وہ اتنا سا تھوڑے سے تھال میں تھوڑا سا حلوہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دس دس کو بٹھا دو. دس دس کو بٹھا دیا گیا, تھوڑا تھوڑا دیا گیا. جب حضرت اور جب سب نے کھایا, خوب کھایا, اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اٹھا لو, جب کھا کر جب سیر ہو گئے اب اٹھاؤ, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جب میں نے اس کو رکھا ہے اس وقت یہ زیادہ تھا, جب اٹھایا ہے تو اس وقت زیادہ تھا. یہ معجزہ تھا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو سب کھا کر چلے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رہ گئے, ان کی تعداد تین تھی, وہ باتیں کرنے لگے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا انتظار فرماتے رہے, یہاں تک کہ آپ کو ناگوار گزرا, آپ باہر تشریف لے گئے, وہ باتیں کرتے رہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ان کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر اوڑھ کر دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی رہی, دوسری طرف رخ کر پردے کی وجہ سے, گھر چھوٹا تھا, اور یہ باتیں کرتے رہے. میں نے عرض کیا نا صحابہ سے بعض اوقات غلطیاں کروائی گئیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو جائے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا انتظار فرما کر باہر تشریف لے گئے اپنی بیویوں کے ہاں. اور ادھر ان کو احساس ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی, اور ادھر کسی نے جا کر ان کو اطلاع بھی دی. یہ تینوں حضرات باہر آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین عنہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اور اسی موقع پر پردے کی آیات بھی اتری تھی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. اسی وقت پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت. تو فرمایا کہ اے ایمان والو, ہمارے نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں بلایا جائے, الا ان یؤذن لکم الى طعام, کھانے کے لیے کبھی بلایا جائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلائیں کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو. تو کھانے کے لیے اگر بلایا جائے تو اس طرح آؤ کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا ابھی تیار ہو رہا ہے اور تم پہنچ گئے, تم بیٹھے ہوئے ہو. دیکھیے یہ آداب سکھائے گئے, کھانا ابھی تیاری کے مراحل میں ہے, مہمان آ گئے, اس سے مہمان کو پریشانی ہوتی ہے, ارے مہمان آ گئے کھانا ابھی تک تیار نہیں ہے, اس بیچارے کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ گھر والوں سے کہتا ہے بھائی جلدی کرو جلدی کرو مہمان آ گئے. تو یہ ادب سکھایا گیا بھائی ایسے نہ ہو کہ ابھی کھانا تیاری کے مراحل میں ہے تم ہاتھ ہم کے. تو صحابہ کو سکھایا گیا کہ نہ ایسا نہ کرو, آؤ اس طرح آؤ کہ جب بلایا جائے اس وقت آؤ, اور اس طرح نہ آؤ کہ ابھی کھانا تیار ہو رہا ہو اور تم آ کر بیٹھ جاؤ, ایسا بھی نہ کرو. اور یہ فرمایا آگے فرمایا کہ جب کھا چکو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ, چلے جاؤ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ, وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, اور باتیں نہ کرنے لگو. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, تمہارا یہ باتیں کرنا اس کی وجہ سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی اور وہ شرم کی وجہ سے حیا کی وجہ سے تم سے کہہ بھی نہ سکے. اور یہ مہمان کا اکرام تھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان کا اتنا اکرام فرمایا کرتے تھے کہ شرم و حیا کی وجہ سے, حالانکہ وہ امتی بھی تھے, صحابی تھے امتی تھے, لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا ان کے اکرام کی وجہ سے کہ بھائی تم چلے جاؤ اب مجھے یہ ہمارے گھر کو خالی کر دو, تم چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, یہ بھی نہیں فرمایا حیا کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی، وہ خود اس وجہ سے نہ کہہ سکے کہ ان کو شرم آئی، حیا ہوئی، مانے ہوئی. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، مگر اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے. اور ہمارے ہاں کیا ہے بھائی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ کھانا آپ کھا لیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو یہ نہ سوچے کہ بس کھانا کھاتے ہی کھانا کھانے آئے تھے اور کھانا کھاتے ہی چل دیے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، تو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں باقاعدہ کہ اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوچیں کہ ابھی تو کھانا کھایا ہے بس کھانا پیٹ بھر نہیں آئے تھے اور چل دیے. حالانکہ ادب یہی ہے، جو سکھایا گیا وہ یہی ہے، بس اب کھانا کھا لیا اب جائیے اپنے گھروں. ہاں اگر قرائن سے یہ بات پتہ چل جائے کہ میزبان کو ہمارا بیٹھنا ہی پسند ہے، اس وقت کھانے کے بعد بھی ہمارا بیٹھنا میزبان کو پسند ہے اور اسے تکلیف بھی نہ ہوگی، لہذا پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں بیٹھنے میں. ایک بزرگ کے پاس، ایک محدث تھے ان کے پاس، وہ بیمار ہوئے، کچھ لوگ عیادت کے لیے گئے اور وہ بہت دیر تک بیٹھ گئے، باتیں بھی کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں. مریض کے پاس زیادہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ہاں یہ کہ وہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ اگر مریض یہ چاہتا ہو کہ یہ بیٹھے رہیں، اس کو راحت ہو رہی ہو، تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن عام ادب یہی ہے کہ آپ عیادت کیجیے اور چلے جائیے. خیر وہ باتیں کرنے لگے بہت دیر جب ہو گئی تو انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ دعا فرما دیجیے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی، اللہم علمہم کیف یعود المرضی، اے اللہ ان کو یہ بات سکھا دیجئے کہ مریضوں کی عیادت کس طرح کی جاتی ہے. اب کیا کرتے وہ، انہوں نے یہی دعا کر دی. جب دعا کی درخواست ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ ان کو یہ سکھا دیجئے کہ مریضوں کی عیادت کس طرح کی جاتی ہے. اور ایک محدث کے پاس کچھ لوگ گئے، وہ بھی بہت دیر بیٹھ گئے، تو ایک صاحب وہ اتنی دیر بیٹھے کہ ایک صاحب اور آئے عیادت کے لیے، وہ بھی عیادت کر کے جلدی چلے گئے، وہ عقل مند تھے، وہ عیادت کر کے چلے گئے، دروازہ ذرا کھلا رہ گیا. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا حضرت دروازہ بند کر دوں؟ فرمایا ہاں بند کر دو مگر باہر سے. تو بھائی یہ تو تکلیف ہے، ایذا رسانی ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. ایک دفعہ ہم سفر میں تھے تو وہ ایک صاحب نے تہجد کا ان کا معمول ہوگا، چھوٹا سا کمرہ تھا، تو انہوں نے لائٹ جلائی اور وہ اپنے جو وضو وغیرہ اس میں پانی استعمال وغیرہ کرنے میں اس کی آواز پیدا ہوئی اور ٹھیک ٹھاک وہ بہرحال آنکھ کھلی، کچھ ساتھیوں کی آنکھ کھل گئی. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی دیکھیے تہجد اگر پڑھنی ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن تہجد پڑھنا سنت ہے اور تکلیف سے بچانا فرض ہے. اب آپ نے تہجد تو پڑھی مگر تکلیف پہنچائی، آرام میں خلل ہوا نیند میں، لوگوں کی وہ اٹھ گئے، ان کی نیند پوری ہونی تھی، وہ فجر کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے. آپ اس وقت اگر کچھ کھٹ پٹ ہو جائے، کچھ آواز آ جائے تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے تو جگانے میں مدد ملتی ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا. لیکن تہجد پڑھنا سنت ہے اور تکلیف سے بچانا فرض ہے، تو یہ دین نہیں ہے، اس کو دین نہیں کہتے، یہ تقویٰ کا حیضہ ہے. ایک تنگ سے چھوٹے سے کمرے میں کچھ لوگ ہوں اور وہ آہستگی کے ساتھ کام بھی نہ ہو سکتا ہو، لائٹ بھی جلا لی انہوں نے، بھائی یہ تو طریقہ غلط ہے، لائٹ جلانے سے آنکھ کھلی جاتی ہے، ویسے بھی آدمی سفر میں ہوتا ہے، سفر میں نیند ویسی کچی آتی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں اس لیے وہ تکلیف پہنچانا یہ حرام اور تہجد پڑھنا سنت، ایک سنت کے لیے حرام کا ارتکاب کر لیا. اور طریقہ شریعت نے بتا دیا، وہ طریقہ بھی سن لیجیے. اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ تنگ کمرے میں ہو، چھوٹا کمرہ ہو، اور اگر تہجد کے لیے اٹھے کوئی تو تکلیف ہو لوگوں کو، تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی ہو، تب بھی نہیں پڑھنی چاہیے تہجد، فجر کے لیے اٹھیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، جو بھی نفل نماز عشاء کی نماز کے فرض کے بعد پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کا تہجد میں ہی شمار فرماتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. لہذا ہم سب تہجد گزار بن سکتے ہیں. ایک صاحب نے کہا تھا ہم تہجد گزار دوسرے تہجد گزاروں کی دو قسمیں ہیں، ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں. ایک تو یہ قسم ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو تہجد پڑھتے ہیں. تو یہ والی دو قسمیں ہو گئی تہجد گزاروں کی، ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں، یعنی ہم سوتے رہ جاتے ہیں تہجد کا وقت گزر جاتا ہے. ایک یہ قسم ہے، دوسری وہ ہے متحجدین کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ. تو عشاء کی نماز کے بعد جو سنتیں ہم سب پڑھتے ہی ہیں، سنتوں کے بعد دو نفل بھی اگر کوئی پڑھ لے نا، دو نفل عشاء کی نماز کی سنتوں کے بعد وتر سے پہلے، اور چاہے آپ وتر کے بعد پڑھ لیجئے، چلیے یہ تو افضل صورت ہے، آپ وتر کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، چاہے آپ وتر پڑھ چکے ہوں پھر پڑھ لیجئے دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لیجئے، یہ تہجد ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تہجد میں تہجد گزاروں میں آپ کا شمار ہو گیا. کتنی آسانی ہے شریعت میں. اچھا کوئی کہے کہ ہم تو تہجد تو سونے سو کر اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، تو ہم تو سو کر بھی نہیں اٹھتے، ہم تو ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھ رہے تھے. تو اس کا بھی ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتا دیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو تین سیکنڈ کے لیے لیٹ جائیے، دو تین سیکنڈ کے لیے لیٹ جائیے، پھر اٹھ کر دو رکعت نفل پڑھ لیجیے سونے سے پہلے، آپ کا شمار ان لوگوں کے ساتھ بھی مشابہت ہو گئی آپ کی جو سو کر اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. لیجیے اور کیا چاہیے بھائی، کتنی آسانی ہے شریعت میں. تو لہذا خود بھی سکون سے رہیے، دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیے، جہاں موقع ہو وہاں کیجیے، بالکل پڑھنا چاہیے تہجد. اللہ اکبر. اور آج کل تو تہجد کا سیزن ہے کیونکہ راتیں لمبی ہیں، یہ تہجد کا سیزن ہے یہ جو ایام ہیں کیونکہ راتیں لمبی ہو گئیں، بس آپ پڑھیے. جس کو اللہ نے موقع میسر کیا ہو. اسی طرح بعض لوگ ٹیلی فون پر، اس کا بھی ذرا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. ایک دفعہ یہیں سے یہیں کے کسی صاحب کا فون آیا رات کے 3 بجے. کتنے بجے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، رات کے 3 بجے فون آیا. میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس ایسی حال چال پوچھنے کے لیے فون کیا. سچی بات عرض کر رہا ہوں. اور ایک صاحب کا 1 بجے رات کے 1 بجے فون آیا. اگرچہ کہ اس واقعے کو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ رات کے 1 بجے فون آیا. ان کا بھی یہی، بہت دن سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں نے فون کر لیا. تو کسی کے آرام کے وقت میں اس کو فون کرنا، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی جائز ہے. اور اندیشہ ہو، احتمال ہو اس بات کا کہ وہ اس وقت آرام کر رہا ہوگا، اس وقت بھی احتیاط ہی بہتر ہے. مثلا دوپہر کا وقت ہے، اس کے پاس فرصت ہوتی ہے، وہ آرام کر رہا ہو، اس وقت بھی فون کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. اور بعض لوگ لمبی بات کرتے ہیں فون پہ، لمبی بات، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس وقت بھی ہے اتنا. اگر کسی کو لمبی بات کرنی ہو تو اس کا بھی ادب یہی ہے کہ آپ پہلے پوچھ لیجئے، آپ کے پاس وقت ہے؟ میں کچھ بات لمبی کرنا چاہتا ہوں. اگر وقت ہو تو بتا دیجئے، ورنہ وہ وقت دے دیجئے، میں فلاں وقت میں اس وقت میں کر لوں گا جب آپ چاہیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ فون پہ بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں جو ہمارے ہاں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جب چاہو فون کر دو اور جتنی چاہو بات کر لو. اگلے کے پاس وقت ہے نہیں ہے، وہ کسی کام میں مشغول تھا، فون کرنے کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ سارے کام چھوڑیں، ہماری بات سنیں. اس لیے اگر مختصر کام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر زیادہ لمبی بات کرنی ہے تو پہلے پوچھیں کہ بھائی میں کچھ اتنی دیر کی مجھے بات کرنی ہے، وہ بھی بتا دیجئے، 3 منٹ کی، 5 منٹ کی، 7 منٹ کی، اتنی دیر بات کرنی ہے، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، وہ سہولت سے بتا دے. ورنہ اس سے وقت لے لیجئے کہ کوئی وقت دے دیجئے, میں اس وقت آپ سے بات کر لوں گا. اگرچہ کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ فون, مگر بعض اوقات یہ اگر دین پر عمل نہ کیا جائے تو زحمت بن جاتی. اور ایک طریقہ اور ہے, وہ عجیب طریقہ ہے کہ کسی کا فون آیا تو کہتے ہیں ہیلو ہیلو, تو یہ ہیلو جو تو ایک صاحب مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے تھے, انہوں نے بتایا, کہنے لگے میری ایک رشتے کی وہ پھپھی تھیں, وہ کہتی تھیں یہ ایک دفعہ انہوں نے ہیلو پہ کچھ دیر بات کی تھی تو کہنے لگے میری پھپھی تھیں وہ گجراتی تھیں, چونکہ تو گجراتی میں بات کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں آلو, ہیلو کو کہتی تھیں آلو. تو مولانا فرمانے لگے, میں نے کہا ہیلو سے تو بہتر ہے کچھ کھانے کی چیز کا تو نام لیا, وہ ہیلو تو کچھ بھی نہیں ہے, تو انگریزوں کا طریقہ ہے, آلو کم سے کم کھانے کی چیز تو ہے, کسی نعمت کا تو نام لیا. تو یہ ہیلو, یہ آلو جو ہے یہ ہیلو سے بہتر ہے. تو ہیلو یہ غیروں کا طریقہ ہے بھائی, یہ ہمارا تو طریقہ نہیں ہے, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ تو السلام علیکم ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں بھی شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے, اس نے ڈنڈی ماری بھی ہے, یہاں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہوتا ہے بھائی, حمزہ کو ظاہر ہی نہیں کرتے السلام علیکم, یہ کہنے کی توفیق نہیں, ان کا سلام بھی غلط ہو جاتا ہے, یہ سنت صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتی. السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. بھائی کیا ہوتا ہے, کیا طریقہ ہے, لام تو بالکل ہی غائب کر دیا, السلام علیکم. تو یہ اس طرح سنت نہیں ادا ہو پاتی. اور یہ تو یہود کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, السلام علیکم, وہ یوں کہتے تھے السلام علیکم. سام کے معنی موت کے ہیں, حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے, حبۃ السوداء فیہ شفاء من کل داء الا السام والسام الموت. کلونجی جو ہے, کلونجی اس سے ہر مرض سے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض سے شفا رکھی ہے سوائے موت کے, الا السام والسام الموت. حضور نے فرمایا سام موت کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا السلام علیکم, یہ تو گویا آپ کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر موت ہو. آپ بتائیے, ایک صاحب نے جزاکم اللہ کہنے کے بجائے کہا جزاکم اللہ جزاکم اللہ, وہ چونکہ ہمارے جان پہچان کے تھے, میں نے کہا بھائی جزاکم اللہ جزا یجزی باب ضرابہ سے آتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ آپ کو بدلہ دیں, اور جزاکم اللہ کے معنی ہوتے ہیں ذات پر تجدید کے ساتھ پڑھا صاف طور پہ انہوں نے جزاکم اللہ, تو اس کے معنی ہوتے ہیں جزا یو جزی تجزیتن, اللہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. آپ کتنا فرق ہو گیا بتائیے, تجزیتن باب تفعیل سے ہے یہ, جزا یو جزی تجزیتن, کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا جزاکم اللہ, مطلب یہ ہوا اللہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے. تو یہ آپ نے دعا دی یا بد دعا دی؟ تو بھائی یہ سب یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی, ایسے تو نہیں آئے گا دین. اور بعض لوگوں نے موبائل پر یہ تلاوت لگا رکھی ہوتی ہے, بعض لوگوں نے حرم شریف کی اذان لگا رکھی ہوتی ہے, بعض لوگوں نے نعت شریف لگا رکھی ہوتی ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کپڑے بیچنے والا گاہک کو کپڑے دکھا رہا ہو اور گاہک کو کپڑے دکھاتے وقت کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اب یہ جو پڑھ رہا ہے نا سبحان اللہ, وہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ یہ کپڑا بہت عمدہ ہے, یہ گویا اس کو قائل کرنا ہے اس بات پر کہ تم یہ خرید لو, یہ بہت اچھا کپڑا ہے. تو فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے, حرام کے قریب ہے. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سبحان اللہ پہ ثواب ملے گا. جب فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے, یہاں تک فقہا فرماتے ہیں, تو پھر یہ کیسے جائز ہوا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت لگا لیں؟ یعنی اے قرآن, اے قرآن کریم تیری ذمہ داری ہے جب بھی کسی کی کال آئے تو تو مجھے اطلاع کر, اے حرم کی اذان یا کوئی بھی اذان ہو, اذان اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اطلاع کرے کہ حضرت آپ کا فون آیا ہے, اور اذان پوری سنتے بھی نہیں حضرت, وہ فوراً وہ تو فون سننے میں لگتے ہیں. بھائی کون اذان یا تلاوت پوری سنتے ہیں؟ وہ تو تلاوت لگائی اس لیے ہے کہ وہ وہ تلاوت ان کو اطلاع دے حضرت کو کہ آپ کا فون آیا. تو شرعاً یہ چیزیں ناجائز ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ نعت شریف لگا رکھی ہے. یہ نعت کا ادب یہ ہے کہ ہم وہ کوئی کسی کی کال کی ہمیں اطلاع دے نعت شریف, اس کا تو ادب یہ نہیں. اس کو تو آپ ادب سے بیٹھ کے سنیے نعت شریف کو. اور بعض لوگوں نے گانے لگا رکھے ہیں, وہ تو ظاہر میوزک لگا رکھی. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. کیا بعض دیندار مبتلا ہیں اس میں کہ میوزک لگائی ہوئی موبائل پہ تو میوزک بج رہی ہے. اور یہ تو اس میں داخل ہے کہ حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہر آدمی کے پاس گانے بجانے کا آلہ ہوگا. تو یہ اس میں داخل ہو گیا. یہ تو قرب قیامت کی وعید میں داخل ہو گیا, قیامت کی جیتی جاگتی علامت بن گیا. ہمارے ایک ساتھی نے ایک عرب کو بتایا, وہ اس کے بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور وہ اس میں حاجی اور عمرہ کرنے والے آ کر ٹھہرتے تھے, کئی عمارتیں تھیں. اور تھا وہ کون, بنیادی طور پہ چرواہا تھا, ریوڑ تھے اس کو. تو اس کو حدیث سنائی ہمارے ساتھی نے کہ دیکھو تم تو قیامت کی جیتی جاگتی علامت ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب چرواہے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے تو یہ قیامت کی علامات میں سے. تو وہ رونے لگا, اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے کہ ہائے یہ کیا بات ہے. اور ہمارے تو کانوں پہ جونی رنگ تھی کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی ایسی چیز لگائیں جو میوزک کے زمرے میں نہ آتی ہو, اور فون کے جو آداب ہیں بات کرنے کے اس سے سلام کیجئے, سلام میں بھی حمزہ ادا کیجئے, السلام علیکم کہیے. لمبی بات چیت سے گریز کیجئے یا اس سے وقت لیجئے, بتا دیجئے. اور ایک بیماری اور ہے اور وہ ہے ایس ایم ایس بھیجنا, یعنی ایک سے ایک ایس ایم ایس وہ پیغامات بھیج رہے ہیں. بہت زیادہ وقت جو ہے پتہ نہیں کتنا وقت آ گیا. اس وقت کا بھی تو حساب ہوگا نا اللہ کے یہاں. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, یہ الف لام استغراقی ہے نا, سب ساری نعمتوں کا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ نعمت بھی وقت بھی تو نعمت ہے, اس کا کیا حساب دیں گے. یہ ایس ایم ایس کرنے میں ضائع کیا وقت. بھائی یہ وقت اس لیے نہیں ہے. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواتین بھی تشریف لائی ہوئی ہیں, ان کی مناسبت سے بھی کچھ بات ہو جائے میں عرض کر دیا کرتا ہوں. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا ہائے اب وہ گودے کہاں ہیں جن میں ہم نے پرورش پائی تھی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو جب دودھ پلاتی تھیں تو باوضو پلاتی تھی, بغیر وضو کے نہیں پلاتی, اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پلاتی تھیں دودھ. باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھیں. اور اب کیا ہے, ڈبے کا دودھ ہے اور وہ بھی اس کو پلاتے وقت بھی ٹی وی دیکھ, اس کو وہ فیڈر میں ڈال کے پلایا جا رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں, ٹی وی دیکھا جا رہا ہے. تو وہ بچہ بدماش نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا, وہ بچہ کوئی اللہ والا بنے گا, ولی بنے گا. وہ پھر بعد میں وہ مولوی حضرات سے, علماء سے اور مسجدوں کے اماموں سے آ کے کہتے ہیں دعا کر دیجئے ہمارا بچہ بہت تنگ کرتا ہے. وہ تنگ تو کرے گا, وہ آپ نے بنیاد کیسی رکھی ہے. کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. بچوں کو دین سکھانا چاہیے, بنیاد ان کی مضبوط رکھیے. بچے اگر بیت الخلاء میں جا رہے ہوں دیکھیے بیٹا الٹا پاؤں پہلے رکھتے ہیں, آتے ہوئے سیدھا پاؤں رکھتے ہیں. ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ عادت بنائیں گے, ان کی عادت بن جائے گی, زندگی بھر یہ پختہ ہو جائے گی. اور اس طرح اور چیزیں ہیں, دعا پڑھوائیے, خود دعا پڑھوائیے کہ بیٹا دعا پڑھ لو, بسم اللہ بسم کا اموت و احیا, یہ دعا پڑھ لو سوتے وقت, جاگتے وقت دعا پڑھوا دیجیے. تو یہ کرنے سے ان کو ہمیشہ عادت رہے گی, ہمیشہ وہ دعائیں پڑھتے رہیں گے, سنت پر عمل کرنے کی عادت ہو جائے گی. یہ بچوں کی پرورش اس طرح کی جاتی ہے, اس لیے بچوں کی پرورش اس طرح کیجیے. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کی پرورش اس طرح کریں, دودھ پلائیں تو تلاوت کریں یا درود شریف پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ سب مائیں ان کے بچے ہی ہوں, چھوٹے بچے ہوں. جو بچوں والی مائیں ان کو بتا دیجیے کہ بھائی بچوں کو دودھ پلا دے رہا اس طرح کرنا چاہیے, باوضو ہو کے دودھ, تھوڑی سی تکلیف ہوگی وضو کر لیں, تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلا دیں. تو بچے بھی پھر کون بنے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ معمولی آدمی تھے, یہ ناو میر میزان السر وغیرہ تو حضرت کو زبانی یاد تھی, زبانی یاد تھی, حفظ تھی, قرآن کریم بھی حفظ کر لیا تھا, یہ بھی ان کے بھی حافظ تھے, بڑے ذی استعداد عالم تھے. اور پھر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی, اس میں اپنی مثال آپ تھے. نماز اتنی جاندار تھی کہ بڑے بڑے بزرگ مثال دیتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز. بھائی یہ کس طرح بنے؟ ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتے وقت تلاوت کرتی تھیں, باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھیں. تو اس لیے فرمایا اب وہ گودے کہاں رہیں جن میں ہم نے پرورش پائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.